بسم الله الرحمن الرحيم. حتى اذا افترقت بهما، یہاں تک کہ جب وہ دونوں کے دونوں راستے پر الگ الگ ہو گئے، تو اضاءت للآخر عصاه، تو دوسرے ساتھی کی عصا روشن ہو گئی اور دونوں اپنے اپنے طور پر روشنی میں چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال لما حضر احد بعد ابی من الليل فقال لا اخواني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واني لا اترك بعدي اعز علي من غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وان علي دينا فقضي واستوصي باخواتك خيرا فاصبحنا فكان اول قتيل ودفنت مع اخر في قبري. رواه البخاري رحمه الله.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ احد کا دن آیا تو مجھ کو میرے ابا جان نے بلایا رات کے وقت کے اوپر، یعنی جس دن غزوہ احد پیش آنے والا تھا اس دن رات میں کا میرے ابا جان نے مجھ کو بلایا، اور میرے ابا جان نے مجھے بلا کر کے یہ فرمایا کہ ما اورانی الا مقتولا، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں آئندہ کل غزوے میں سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے ہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے. یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ شہید ہوں گے اس میں اول میرا نمبر ہوگا، ایسا مجھے اندازہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کشف ہو گیا ہو، اور اہل اللہ کو اس طرح کشف ہونا یہ ثابت ہے کہ آنے والے واقعے کی پیشگی خبر دل کے اندر. تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو سب سے پہلے شہید ہوں گے اس میں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي، اور بیٹے میں میرے بعد تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز ہو ایسا میں نے نہیں چھوڑا. یعنی میری نظر میں سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیارے اور لاڈلے تم ہی ہو، سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے. یعنی میری نظر میں سب سے زیادہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور حضور کے بعد میری نظر کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے تو یہ بیٹے تمہاری ذات ہے. وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَأَقْضِي، میرے بیٹے میرے اوپر کچھ قرض ہے، وہ قرض تو ادا کر دینا. وَاسْتَوْصِي بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا، اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نو بہنیں تھیں. فَأَصْبَحْنَا، پھر جب صبح میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت جابر کے ابا جان سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے تھے. اب غزوہ احد کے اندر شہداء کی تعداد زیادہ اور اتنی ساری قبریں کیسے کھودی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک قبر کے اندر ایک سے زیادہ حضرات کو دفن کرنے کی ترتیب بنائی. تو ہوا یہ کہ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کے دوست بھی تھے اور ان کے بہنوئی بھی ہوتے تھے، دونوں کو ایک قبر کے اندر ساتھ میں دفن کیا گیا، اور ضرورت کے وقت پر ایسا کرنے کی اجازت ہے، جیسے کہ قدرتی حادثہ ہو گیا آندھی سیلاب وغیرہ کا موقع آ گیا تو ایسے موقع کے اوپر ایک بڑی قبر میں متعدد حضرات کو دفن کرنے کی گنجائش ہے. اور اس میں پہلے کس کی قبر نعش رکھنے کی اس کی ترتیب بھی آپ نے نور الازہ میں پڑھی ہے کہ قبلے کی طرف کی دیوار میں جو سب سے زیادہ قرآن مجید جس کو یاد ہو جو زیادہ علم والا ہو وہاں سے رکھنے کی شروعات کی جائے. جی
وعن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال اذا صار الصف ذكر بن مناس فقرأ وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاث ومن كان عنده
بثالث
بثالث ومن كان عنده طعام اربعة فليذهب بخامس او سادس وان ابا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وان ابا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى سلية العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعدها مضى من الليل ما شاء الله قالت له امراته ما عبثك عن عزيزتك قال او ما عشيتيهم قالت ابوا حتى تجيء فغضب أبوا حتى تجيء فغضب وقال والله لا أطعمه أبدا فحلفت المرأة ألا تطعمه وحلف الأضياف ألا يطعم ألا يطعموه قال أبو بكر رضي الله عنه كان هذا من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت وقرة عيني إنها الآن أتلى أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار فأكل وبعد بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها متفق عليه وذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نسمع تسويع الطعام في المعجزات.
حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ جو صحابہ کرام صفہ کے اندر رہتے تھے یہ صفہ کا چبوترہ جو مشہور بات ہے یہ مسجد نبوی کے اندر ایک سائبان والی جگہ تھی جس کے اندر یہ غریب قسم کے صحابہ جن کے پاس مکان نہیں مال نہیں اولاد نہیں وہ رہا کرتے تھے. تمام مسلمانوں کے گویا وہ مہمان تھے اور ان کی تعداد 80-70-400 تک ہو جاتی تھی. کبھی ان کی تعداد کم ہوتی تھی کبھی ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی یعنی گھٹی بڑھتی رہتی تھی ان کی تعداد. اور صحابہ اپنی باڑیوں میں سے کھجور وغیرہ لا کر کے ان کے لیے رکھ دیتے تھے. جن صحابہ کے گھروں میں کھانا ہو وہ بھی لا کر کے وہاں زائد کھانا رکھ دیتے تھے. اس طرح ہر ایک ان کی خدمت کرتے تھے. تو یہ اصحاب صفہ یہ فقراء تھے, اناسن فقراء فقیر لوگ تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس دو آدمی کا کھانا ہو وہ تیسرے کو لے جاوے اور جس کے پاس چار آدمی کا کھانا ہو یا پانچ یا چھ کو وہ لے جاوے. کیا مطلب؟ اگر گھر کے اندر چار آدمی کا کھانا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کھانا زیادہ سے زیادہ پانچ آدمی کا ہو سکتا ہے تو اپنے ساتھ پانچواں آدمی صفہ میں سے کسی کو لے جاوے. او جو آیا ہے یہاں اس کو بعض حضرات تنویع کے لیے قرار دیتے ہیں, بعض بل کے معنی میں قرار دیتے ہیں, بعض تخیر کے معنی کے اندر قرار دیتے ہیں. یعنی اپنے گھر میں جتنی گنجائش ہوگی آپ جو ہے ایک زائد لے جاؤ تو انشاءاللہ برکت اتنی ہو جائے گی. مثلا آپ نے گھر کے حالات کے اعتبار سے دو آدمی کا کھانا پکایا ہے تو ایک صفہ کے صحابی کو لے جاؤ تو تمہارے دو کے اندر تیسرا بھی چل جائے گا. اگر تم نے چار آدمی کے بقدر کھانا بنایا ہے تو ایک آدھ صفہ میں سے لے جاؤ تو وہ پانچ کو کافی ہو جائے گا, اور اگر کوئی ہمت کرے تو چھ کو بھی کافی ہو جائے گا. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دیتے تھے. اب ایک مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا اور اس اعلان کے بعد لوگوں کو ترغیب دینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین مہمان لیے کہ میں تین کو اپنے گھر کھانے کے لیے لے جاتا ہوں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمی کو اپنے گھر لے آئے. اب حضرت ابو بکر نے تین مہمانوں کو اپنے گھر بھیج دیا، پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر گھر نہیں گئے بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا، یعنی حضور کے پاس ہی رہے، حضور کے ساتھ کھانا کھایا. دوسری روایت میں تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ بھائی ان مہمانوں کو کھانا کھلا دینا، اور وہ وہاں حضور کے یہاں رہے حضرت ابو بکر صدیق. ثم لبیسا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، یعنی عشاء کی نماز ہو چکی، وہاں تک وہیں پر رہے. ثم رجع، عشاء پڑھ کے پھر تشریف لائے. فلبیس، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا. مطلب کیا ہے کہ مہمانوں کو گھر والوں کے حوالے کر دیا، اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے اور حضور ہی کے پاس دیر تک رہے، کھانا بھی وہیں کھایا، عشاء بھی وہیں پڑی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے، وہاں تک وہ وہیں رہے. اب یہاں ایک تکرار جیسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے فرمایا کہ تعشا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لبیسا، پھر فرمایا کہ ثم رجع فلبیسا، کچھ تکرار جیسا معلوم ہوتا ہے. تو بعض حضرات نے یوں کہا کہ جو چیز ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے بتلا دی، دوسری مرتبہ اس کو بتلا کر کے آگے تک بات لے جانا ہے. بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بات آپ نے بتلائی ادھوری، ناقص، ختم تک نہیں بتلائی، اب وہ بات آپ دوبارہ شروع کر رہے ہیں. کیوں شروع کر رہے ہیں دوبارہ؟ ختم تک بتلانے کے واسطے. تو یہ ترتیب اس کے اندر سمجھ میں آتی ہے. نمبر دو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھانا کھا لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا یا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا. فجاء، اب صدیق اکبر گھر پر تشریف لائے. کب؟ کافی رات گزر جانے کے بعد، ماشاءاللہ، یعنی کافی رات گزر گئی اس کے بعد وہ گھر پر تشریف لائے. قالت له امرأته، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زوجہ محترمہ کہتی ہے، ما حبسک عن ضیافک، یہاں گھر پہ مہمان نے آپ کا رک گئے تھے، گھر پہ مہمان نے آپ کا رک گئے تھے، مہمانوں کے پاس آنے سے آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ آپ کو گھر تشریف لے آنا چاہیے یا مہمانوں کو کھلانے کا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق تعجب سے پوچھنے لگے، اوما اشیتیہم، کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلا دیا؟ مہمانوں کو تم نے کھانا نہیں کھلا دیا؟ دوسری روایت میں ہے کہ بیٹے عبد الرحمن پر زیادہ غصے ہو گئے تھے، تو ان کو کھانے کی ذمہ داری دی تھی حضرت ابو بکر نے، تو ذرا سخت الفاظ بھی کہے تھے حضرت عبد الرحمن کو. قالت ابو حتی تجیع، تو زوجہ محترمہ ام رومان کہتی ہے کہ مہمانوں نے تو کھانے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ تشریف نہ لاوے، یعنی مہمان بھی مہمان ہے. وہی کیا کہتے ہیں کہ جب ابو بکر آئیں گے نا تب کھائیں گے, ہم اکیلے اکیلے نہیں کھاتے. تو ابھی بیٹھے ہوئے ایسے ہی, اب کافی رات ہو گئی بیٹھے, گھر والے بھی باقی, مہمان بھی باقی, سب باقی. تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا, فغضب, غصہ آ گیا. وقال, اور کیا فرمایا, واللہ لا اطعمہ ابدا, اللہ پاک کی قسم میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا, میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا. تو جب شوہر نامدار نے قسم کھائی کہ یہ تو کبھی کھانا نہیں کھانے کی قسم کھا رہے, بیوی نے بھی کھا ڈالی. فحلفت المرأة ألا تطعما, دونوں میاں بیوی نے قسم کھا لی کہ بھائی کھانا نہیں کھائیں گے, قسم کھا لیتے ہیں, چلو دونوں نے قسم کھا لی. یہ ہے ایک ناراضگی کے اظہار کا انداز کہ کیسے مہمان میرے ساتھ کھانے کی ضد کر رہے اور میرے کھائے بغیر اکیلے کھانے تیار نہیں, اور اب تک ایسے بیٹھے رہے, قسم خدا کی میں نہیں کھاؤں گا. بیوی کہتی آپ نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی. دونوں نے اس طرح قسم کھا لی. وحلف الاضیاف الا یطعموه, مہمان بھی مہمان تھے, وہ کہنے لگے قسم کھا کے کہ ہم بھی نہیں کھائیں گے. اب قسم کھانے کا دور چل رہا ہے, کھانے کا دور صحیح پہ ہو گیا, سب قسمیں کھا رہے ہیں, کوئی کھانے کی بات نہیں کر رہا ہے. تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, کان ہادا من الشیطان, اس طرح غصے ہو جانا اور قسم کھا لینا شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے. اس طرح غصے ہو جانا اور قسم کھا لینا شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے. فدعا بالطعام, کھانا منگوایا, اور فاقل, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھایا, واقلوا, پھر سب نے کھانا چالو کر دیا. اب یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا اور پھر گھر والوں کا کھانا, یہ سب کیا چیز ہے؟ تو کا دراصل بات یہ ہے کہ پہلے جو قسم کھا لی وہ ایک محبت کے جذبات کی قسم تھی کہ بھئی یہ مہمان کیسے ہیں اس طرح ضد کر کے بیٹھے رہے, یہ محبتی جذبات میں غصہ آیا تھا اس لیے قسم کھا لی. پھر صدیق اکبر نے دیکھا کہ میں نے جو قسم کھائی ہے اس کے خلاف کرنا بہتر ہے, اور شریعت میں مسئلہ یہی ہے کہ آدمی اگر کسی مباح مستحسن چیز کی قسم کھا لے اور تو بہتر یہی ہے کہ بھئی اس کو توڑ لے. تو یہاں انہوں نے قسم کھائی تھی اور جس چیز کی قسم کھائی اس کے علاوہ چیز کا اپنانا بہتر تھا, اور ایسی صورت کے اندر حدیث میں ہے کہ بھئی کفارہ دے دو اور قسم توڑ دو. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى, تو وہاں بھی حضرت مستح کو نفقہ نہ دینے کی قسم کھا لی تھی. تو پھر بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کفارہ دیا اور حضرت مستح کے نفقے کو جاری رکھا, اس لیے یہ معاملہ ہوا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو قسم کھائی تھی لا اطعمہ ابداً کا مطلب تھا میں تمہارے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا, مطلق قسم نہیں تھی, کیسی تھی؟ مقید, کہ تم لوگوں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا, تم میرے ساتھ کھانے کی ضد میں بیٹھے, میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھاؤں گا. بعضوں نے اس قسم کا مطلب یہ لیا کہ اس وقت نہیں کھاؤں گا, کل پرسو ترسو کھا سکتے ہیں, اس وقت نہیں کھاؤں گا. اب دیکھا کہ یہاں تو معاملہ بالکل الٹ گیا, تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا منگایا اور خود کھایا, گھر والوں نے بھی کھایا. اب عجیب برکت شروع ہوئی کھانے کے اندر. کیا برکت شروع ہوئی؟ فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها اکثر منہا, تو یہ لوگ کوئی بھی لقمہ اٹھاتے تھے مگر یہ کہ وہ لقمہ نیچے سے کھانا بڑھ جاتا تھا, پہلے سے زیادہ ہو جاتا تھا. یعنی یہ برکت شروع ہوئی، اٹھایا تو نیچے کم ہونا چاہیے لیکن نیچے پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا تھا، اتنی عجیب و غریب برکت ہوئی. جتنا کھایا حضرت ابوبکر صدیق نے، زوجہ نے، گھر والوں نے، مہمانوں نے، جتنے لوگ میں اٹھا دے، نیچے کمی نہیں ہوتی تھی بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتا تھا، یہ عجیب برکت ہو گئی. فقال لامرأته، اپنی زوجہ محترمہ کو فرمانے لگے، یا اخت بنی فراس، اے بنی فراس کی بہن یہ کیا ہے؟ اے بنی فراس کی بہن یہ کیا ہے؟ یہ نا خطاب کرنے کا ایک انداز ہے. جیسے کہ اگر آپ کی بیوی سمجھو کہ وہ جس خاندان کی ہے، آپ اس خاندان کی طرف نسبت کر کے اس کو کہو، اس طریقے کا یہ جملہ ہے، اے بنی فراس. اور یہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کا خاندانی تعلق بنی فراس ابن سلیم ابن مالک ابن نضر بن کنانہ سے آپ کا تعلق تھا. اور یہ خطاب فرط حیرت سے ہیں، مارے حیرت کے یہ خطاب انہوں نے کیا. اور یہ حضرت عائشہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی حقیقی والدہ ہوتی ہے. حضرت اسما کی والدہ تو قتیلہ، جو ایمان نہیں لائی تھی، وہ قتیلہ بنت عبد العزا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو طلاق دے دی تھی چونکہ وہ ایمان نہیں لائی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زوجہ ام رومان سے فرمایا، اے بنی فراس کی بہن یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بہن کہہ رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہے، وَقُرَّتُ عَيْنِي، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. قرت کے دو معنی، ایک آنکھ کی ٹھنڈک، یہ شوہر کے ساتھ محبت بھرا خطاب کا معاملہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قرار سے مشتق ہے، قرار یعنی کسی چیز کا قرار پکڑنا، اور انسان کی نگاہیں محبوب کو دیکھ کر کے قرار پکڑتی ہے. اِنَّهَ الْآنَ لَأَكْثَرُ مِنْهَا، اب یہ کھانا اور زیادہ ہو گیا. قبل ذالک بھی سلاسی مرارن، یعنی جس وقت کھانا ہم نے شروع کیا اس وقت جتنی مقدار میں کھانا تھا اس سے تین گنا زیادہ اس وقت کھانا ہے. کھانا جب شروع کیا تھا اس سے تین گنا زیادہ کھانا. تو دیکھو کھانے میں اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھایا. اور اس کے بعد جب برتن دیکھا تو ابتدا میں جو رکھا گیا تھا اس سے تین گنا زیادہ کھانا تھا. فأکلوا، کھایا. پھر وہ کھانا انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو بتایا گیا کہ حضور نے بھی اس میں سے تناول فرمایا، اس برکتی کھانے میں سے. جی
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث عنه لا يزال يرى على قبره من رواه أبو داود رحمه الله.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ جب نجاشی بادشاہ کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا نجاشی بادشاہ کا، تو ہم مدینۃ المنورہ کے اندر چرچا کرتے تھے. نتحدث، ہم مدینۃ المنورہ کے اندر چرچے کیا کرتے تھے. انہ لا یزال یرا علی قبرہ نور، کہ حضرت نجاشی کی قبر کے اوپر برابر نور دیکھا جاتا ہے. مدینہ میں یہ چرچا آیا، جو لوگ وہاں آتے تھے حبشہ سے ان آنے جانے والوں نے بتلایا کہ نجاشی کی قبر کے اوپر نور برابر دیکھا جاتا ہے. اب اس کے دو مطلب ہیں. بعض حضرات نے ایک مطلب یہ بیان کیا، چراغ یا سورج یا چاند کی روشنی کی طرح باقاعدہ نجاشی کی قبر پر ایسی کوئی روشنی قدرتی غیبی طور پر نظر آتی تھی. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں روشنی سے مراد لے لو جو بھی ان کی قبر کے اوپر جاتا تھا اس کو اپنے دل کے اندر نورانیت محسوس ہوتی تھی، یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ نجاشی شاہ ابشا نے مہاجرین کو پناہ دی, مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کیا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, حضور کے لیے تحائف بھیجے, عقیدت کا اظہار فرمایا, اسی لیے اللہ کی طرف سے ان کا یہ اکرام کیا گیا. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو قالو آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے سے الگ کر دیا جائے, یعنی عام طور کے اوپر مردوں کو غسل دیتے وقت پر پہلے کپڑے ہٹا لیے جاتے ہیں, پھر ایک بدن پر ستر پوش پہنایا جاتا ہے, پھر غسل دیا جاتا ہے. تو کہا ہمیں معلوم نہیں کہ کیا کرے, حضور کے کپڑے اتار کے غسل دیوے یا ایسے ہی غسل دے دیوے. کما نجرد موتانا, جیسے کہ ہم ہمارے مردوں کو کپڑوں سے الگ کر دیتے ہیں, یعنی عام طور پر مردوں کو جس طرح کپڑوں سے الگ کیا جاتا ہے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے غسل دے وے؟ ام نغسلہ علیہ ثیابہ, یا حضور کو ہم اس طرح غسل دے وے کہ آپ کے کپڑے آپ کے بدن کے اوپر ہوئے. یہ صحابہ کے اندر الگ الگ رائے ہو گئی, دو رائے ہو گئی. فلما اختلفوا, جب انہوں نے آپس کے اندر اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی, صحابہ کے نیند آنے لگی. عجیب, ایسے مواقع کے اوپر غم کے ماحول میں نیند آنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت تھی, ورنہ صحابہ تو اس وقت پر غم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے, لیکن یہ نیند اللہ کی طرف سے رحمت تھی. یہاں تک کہ ہر شخص کی تھوڑی سینے تک آ گئی, یہ ہے سینہ, یہاں تک تھوڑی آ گئی. ثم کلمہم مکلم من ناحیۃ البیت لا یدرون من ہوا, پھر ان سے ایک کلام کرنے والے نے خطاب کیا مکان کے گھوشے سے, لا یدرون من ہوا, لیکن پتہ نہیں چلا کہ یہ بولنے والا کون ہے. مکان کے ایک کونے سے آواز آئی, متکلم نظر نہیں آیا. بہت سے شعرا کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی آواز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو, ان پر ان کا کپڑا باقی رکھ کر کے, ان پر ان کا کپڑا باقی رکھ کر کے غسل دو. فقام, سب تیار ہو گئے, حضور کو غسل دیا اور حضور پر قمیص مبارک تھا. یصبون الماء, یہ صحیح بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے میں ہی غسل دیا گیا. پھر کفن کے وقت کے اوپر کفن آ گیا تو پھر وہ غسل والے کپڑے ہٹا لیے گئے. یصبون الماء فوق القمیص, وہ لوگ قمیص کے اوپر پانی کو ڈالتے تھے. وَيَدْلُقُونَهُ بِالْقَمِيصِ, اور قمیص کے ساتھ رگڑتے تھے, اور قمیص کے ساتھ رگڑتے تھے. جی
فقال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمري كيت وكيت فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبي كلما سمع صوتا أهوى إليه ثم أقبل يمشي إلى جنبي حتى بلغ الجيش ثم رجع الأسد وهو في شكل السنة.
ابن المنقدر کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ ان کا نام معلوم نہیں کیا نا. دراصل ایک غزوے سے واپسی میں ایسا ہوا کہ ہر ایک نے جو ہے چند لوگوں نے اپنا سامان ان پر رکھ دیا. جیسے کہ ہوتا ہے کہ بھئی طلبہ کہیں نکلے ہوئے ہو تو ایک بیچارہ جو بھولے لال ہو اسی پر سب کو ڈال لیتے ہیں, نہیں میرا ڈھیلا بھی اٹھا لینا, دوسرا بھی کہے گا یہ ذرا سا تو ہے پکڑ لینے, تیسرا بھی کہے گا یہ معمولی سا ہے ذرا لے لیجیے نہیں, چوتھا کہ حقیر سا تو ہے پکڑ لیجیے. ہر ایک جو ہے بیچارے کو حقیر میں اس کو میٹاڈور ٹیمپو بنا ڈالتے ہیں. تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا ہی ہوا, چند لوگوں نے اپنا سامان اس کے اوپر رکھا. جب یہ منظر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے کیا فرمایا کہ ارے تم تو سفینہ ہو گئے, یعنی تمہارا حال مثلے کشتی ہو گیا کہ ہر ایک تمہارے اوپر مال لوڈ کر رہا ہے. تو ان کو بھی پھر یہی لقب بہت پسند تھا. لوگ کو یوں کہتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لقب سے مجھے پکارا بس تم بھی مجھے اسی لقب سے پکارا کرو. یہ صحابہ کے عشق و محبت کی بات تھی, لہذا ان کا نام ہی بھلا دیا گیا. یہ اصل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے اصل میں. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو آزاد کیا. تو آزادی کے وقت پر ان کو یوں کہا کہ دیکھو میں تم کو آزاد تو کرتی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے. تو سفینہ کہنے لگے کہ آپ شرط مت لگاؤ, میں حضور کی خدمت کروں گا. بہرحال انہوں نے پھر حضور کی خوب خدمت کی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہے آزاد کردہ. اب یہ خلافت راشدہ کے دور کی باتیں کر رہے ہیں. اخطأ الجیش بأرض الرومی, رومیوں کے علاقے کے اندر راستہ بھول گئے, یعنی قافلے کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو حضرت سفینہ اکیلے پڑ گئے, یعنی راستہ بھول گئے حضرت سفینہ. او اسیرا, یا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ قید کر لیے گئے, قید ہو گئے. ہرقل کے فوجیوں نے دوسرے چند صحابہ کے ساتھ ان کو قید کیا تھا. دونوں طرح کی بات ہے کہ وہ راستہ بھٹک گئے یا یہ کہ ہرقل کے جو ہے پولیس والوں نے فوجیوں نے ان کو قید کر لیا تھا, پھر وہاں سے کسی طرح چھوٹ کے آ رہے ہوں گے. بالا راستہ بھٹک گئے حضرت سفینہ, جنگل بیابان میں اکیلے ساتھیوں سے بھٹک کر کے راستہ بھٹک کر. فانطلق حاربا يلتمس الجيش, لہذا یہ بھاگے چلے تیزی سے لشکر کی تلاش میں. اب ادھر ادھر وہ بھاگ رہے ہیں کہ بھئی میرا لشکر کہاں گیا, ساتھی لوگ کہاں گیا, سب ساتھی کہاں چلے گئے. فَإِذَا هُوَ بِالْأَسَدِ, اتنے میں ایک شیر آیا جنگل کے اندر. فَقَالَ يَا أَبَا الْحَارِثِ, تو حضرت سفینہ نے شیر کو کہا اے ابو الحارث, شیر کی کنیت عربوں میں اس کو وہ لوگ ابو الحارث کہا کرتے ہیں, تو ابو الحارث کر کے شیر کو خطاب کیا. انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں. کان من امری کیت و کیت, میرا معاملہ ایسا ایسا ہوا, یعنی میرے ساتھیوں کے ساتھ چل رہا تھا بھٹک گیا, ساتھی بکھر گئے, میں اکیلا ہو گیا, اب میں جنگل میں اکیلا ہوں. دیکھو شیر سے خطاب کر رہے ہیں. فاقبل الاسد, شیر سامنے آ گیا بالکل. لہو بس بسوتن, اور وہ اپنی دم ہلانے لگا, پالتو کتا کیسے مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے؟ وہ شیر حضرت سفینہ کے سامنے آ کر کے دم ہلانے لگا، حتی قام الی جنبہ، یہاں تک کہ شیر حضرت سفینہ کے بازو میں کھڑا ہو گیا، بالکل آ کر کے آپ کی طرف لپک گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. کلما سمع صوتا اهوى الیہ، جب بھی وہ شیر کوئی بھیانک آواز سنتا فوراً لپک کے اس کی طرف جاتا. یعنی اب کیا ہوا، حضرت سفینہ اور شیر دونوں جا رہے ہیں، شیر گویا کہ آپ کا رہبر اور حضرت سفینہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اب جنگل کا معاملہ، کہیں کوئی بھیانک آواز آ گئی تو سفینہ وہیں رہتے اور شیر دوڑ کے جاتا اور دیکھتا کوئی خطرے کی چیز ہے، پھاڑ کے کھا کے آ جاتا، ختم کر دیتا. بہرحال حضرت سفینہ کی بچاؤ کا نظام کرتا رہا اور پھر دوبارہ آ جاتا. اہوا الیہ، لپک کر اس کی طرف جاتا. ثم اقبل یمشی الی جنبہ، پھر آ کر کے حضرت سفینہ کے بازو میں چلتا. حتی بلغ الجیش، یہاں تک کہ اپنے لشکر تک پہنچ گئے. ثم رجع الاسد، پھر شیر واپس چلا گیا. تو دیکھو جنگل کے شیر کا کلام کا حضرت سفینہ کے سامنے مطیع ہو جانا، یہ کرامت، پالتو جانور کی طرح اور آپ کی رہبری کرنا یہ بھی کرامت، اور درندگی بھول کر کے وفاداری کرنا یہ بھی کرامت. کتنی ساری کرامت جمع ہو گئی جی.
عن ابي الجوزاء رضي الله عنه قال: قمت على المدينة قمتا شديدا، فشكوا الى عائشة رضي الله عنها فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا في النقوان الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم، فسمي عاد القط. رواه الدارمي رحمه الله.
حضرت ابو الجوزاء کہتے ہیں مدینہ میں قحط پڑ گیا، بڑا بھاری دکاڑ پڑ گیا مدینہ المنورہ کے اندر. فشکو الی عائشہ، مدینہ والے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کر کے حاضر ہوئے اہل مدینہ کہ بہت قحط کا ماحول ہے، آپ کچھ دعا تسبیح وظیفہ. فقالت، عائشہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو دیکھو، حضور کی قبر اطہر کو دیکھو. فجعلوا منہ، قبر اطہر سے کچھ سوراخ آسمان کی طرف کر دو. ایسا لگتا ہے کہ قبر اطہر چونکہ حضرت عائشہ کے روم میں تھی تو کہا کہ روم میں ایک سوراخ کر دو، ایسا سوراخ کر دو کہ قبر اور آسمان کے بیچ میں کوئی حائل نہ رہے، ایسا ایک سوراخ کر دو، قبر اور آسمان کے درمیان میں کوئی حائل نہ رہے، ایسا میرے روم کی چھت میں سوراخ بنا دو. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اس کے اندر کچھ سوراخ آسمان کی طرف کر دو. حتی لا یکون بینہ وبین السماء سقف، یہاں تک کہ قبر اطہر اور آسمان کے درمیان چھت باقی نہ رہے، یعنی پردے ہٹا دو حضور کی قبر اور آسمان کے درمیان کے اندر. کہا یہ مشورہ کیوں دیا؟ کہا کہ جب آسمان قبر اطہر کو دیکھ لے گا تو وہ حضور کی قبر کے غم میں رونے لگے گا. تھا آج کون امتی ہمت کر سکتا ہے کہ قبر اطہر کو دیکھ پائے، اسی لیے قبر اطہر پیک. تو کا آسمان جب قبر اطہر کو دیکھے گا تو رونے لگے گا، اور آسمان کے رونے کا مطلب بارش، آسمان کا رونا یعنی بارش، لگا بارش شروع ہو جائے گی. فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان روتا ہے. روایتوں میں ہے کہ انسان کی جب موت ہوتی ہے تو جس راستے سے اس کے اعمال جاتے آتے تھے، جہاں سے اس کا رزق اترتا تھا، وہ روتا ہے، وہ دروازہ آسمان کا. تو اور زمین کی جس جگہ پر وہ عبادت کرتا تھا وہ جگہ بھی روتی ہے, یہ حدیث میں موجود ہے. تو کہا کہ وہ رونے لگے گا اور بارش برس جائے گی. بعض کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کا ایک طریقہ ہو گیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تو حضور کی برکت سے اللہ سے پانی طلب کرتے تھے اور حضور دعا کرتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی. اب جب حضور دنیا کے اندر نہیں ہے تو اب حضور کی قبر اطہر کھول کر کے حضور کی برکت سے اللہ کی بارگاہ سے پانی مانگنا ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کا حضرت عائشہ نے مشورہ دیا, ففعلوا, کر ڈالا مدینہ والوں نے. حضرت عائشہ کے حجرے میں ایک سوراخ, قبر اور آسمان کے درمیان کوئی حائل نہیں رہا. فمطروا, خوب بارش ہوئی, مطرن, اتنی بارش ہوئی کہ ہری ہری گھاس اگ نکلی اور اونٹ موٹے ہو گئے. اتنی جو ہے بارش ہوئی, اونٹ موٹے ہو گئے. حتی تفقت من الشمحمی, چربی کی زیادتی کی وجہ سے کوکھے پھٹنے لگی, یعنی اتنی چربی اونٹوں میں آئی کہ ان کی کوکھ پھٹ جاوے, ایسی حالت ہو گئی. ایسے کوئی ہوتا ہے نا ماشاءاللہ, تب نے کیا کہتے ہیں, بس اب کر ورنہ اب پھٹے گا, تو کتنی دیر میں چربی بڑھ گئی, اب پھٹے گا. اور بعض لوگ تو ایسا محاورہ ہی استعمال کرتے ہیں, وہ تو کھا کھا کے پھٹا ہے اب تو, یعنی بہت موٹے کو لوگ ایسا کہتے ہیں. تو گویا کہ وہ اونٹوں نے اتنا چارہ چرا, اتنا چارہ چرا کہ وہ پھٹ گئے. فسمی عام الفتقی, اس سال کا نام ہی عام الفتق ہو گیا کہ اتنی بارش ہوئی کہ خوب کھیتی ہوئی اور جانور خوب موٹے ہوئے اور ہرے بھرے ترو تازہ ہو گئے, چربی دار کہ ابھی پھٹیں گے ایسے ہو گئے. یہ حضرت عائشہ کی بتلائی ہوئی کرامت کارآمد ہو گئی. اب بھی یہی حل ہے, گنبد خضرا کے اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے قبلے والی جانب کے اندر, اس کے ساتھ چین لگی ہوئی ہے جو اوپر تک جڑی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب بھی مدینۃ المنورہ میں قحط ہو تو گنبد خضرا کی وہ چھوٹی سی کھڑکی کھول لیتے ہیں, تو وہاں سے سیدھی قبر اطہر, یعنی جہاں مواجہ شریف ہے حضور کا چہرہ انور, وہاں سے سیدھی لائن ہو جاتی آسمان تک اور فوراً بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. تو کہا کہ یہ ترکیوں نے جب یہ گنبد خضرا بنایا, مسجد حرام, مسجد نبوی نئی بنائی اپنے زمانے میں اس وقت, تو اس وقت انہوں نے یہ سارے اہتمامات کیے تھے اور اب بھی ہے, باہر سے آرام سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا کھڑکی کو گنبد کے اوپر لگی ہوئی. چلو,
يؤذن
حضرت سعید ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ جب حرہ کے ایام تھے, سن 63 ہجری کی بات ہے, اور اس وقت پر مدینۃ المنورہ کے اوپر ایسے شدید حملے ہوئے کہ مدینہ کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا تھا, یہاں تک کہ حیہ حرہ کے دنوں میں بعض کتابوں میں یہ بتلاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ان حملہ خوروں نے گھوڑے باندھے اور جو ہے کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا, قتل عام چل رہی تھی. صرف حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ تعالی علیہ, بڑے جلیل القدر تابعی, وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور پھر وہیں پر وہ رک گئے مسجد نبوی میں. تو حضرت سعید, وہ اصل تو ان سے ہی نقل کرنا ہے کہ مسجد نبوی میں اذان نہیں کی گئی 3 دن تک اور اقامت بھی نہیں کہی گئی 3 دن تک. ایسا وقت بھی آیا 72 گھنٹے. ابھی حملہ خور بھی مسلمان, شروعات مسلمانوں نے کی اس طریقے کی حرکتوں کی. ولم یبرہ, اور سعید ابن المسیب نکل نہیں پائے مسجد سے, یا نہیں نکلے, وہیں رکے رہے مسجد میں. وہ بھی نکلے, لوگوں نے ڈرائے بھی کہنے لیکن نہیں میں تو جاؤں گا, میں تو جاؤں گا. اس گئے حضرت سعید ابن المسیب مسجد میں. وَقَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ, اب مسجد میں گھیرا گئے حضرت سعید ابن المسیب, کب نماز کا وقت ہو رہا ہے, کب کیا ہو رہا ہے, کیسے پتہ لگائیں گے؟ تو کہا کہ وہ نماز کے وقت کا پتہ نہیں لگا پاتے تھے مگر ایک فریاد گنگناہٹ کی آواز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے سنی جاتی تھی. ہم ہمتن کے معنی ایسی آواز جو سمجھ میں نہ آوے, گنگناہٹ کی آواز یا فریاد کی آواز. بہیما کو بہیما اسی لیے کہتے ہیں, مبہم کلام, کہ وہ بولتا ہے لیکن کلام کا مفہوم ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو ایسی آواز گویا کہ قبر اطہر سے اس طرح کی آواز آتی تھی کہ سنائی دیتی تھی. تو حضرت سعید ابن المسیب سمجھ جاتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا, پھر وہ نماز پڑھ لیتے تھے. بعض لوگ اذان کی بات بھی لکھتے ہیں, بعض تاریخ نگار, کہ باقاعدہ اذان کی آواز قبر اطہر سے سنی گئی. اس لیے کہ فتنہ ایسا تھا کہ باقاعدہ اذان اقامت نہیں ہوتی تھی, تو کہا قبر اطہر سے اذان کی آواز آتی تھی حرہ کے موقع پر. چلو. حضرت ابو خلدہ, ان کا نام ہے خالد ابن دینار اسعدی رحمہ اللہ, کا میں نے ابو العالیہ کو کہا, رفیع ابن حمران ابو العالیہ, کہ حضرت انس نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب حدیثیں سنی ہیں. حرف استفہام کو معذوب مانو, کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا یہ سب حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں. دیکھو یہ کیا بات ہوئی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگوں کو بکثرت حدیث سناتے تھے, تو اس پر کچھ لوگوں کو یہ سوال کھڑا ہوا تھا کہ کیا انس نے یہ ساری حدیث حضور سے بلا واسطہ سنی, یا یہ کہ بیچ میں کوئی واسطہ, یعنی مرسل ہے کہ مرفوع ہے. اگرچہ مرسل بھی حجت ہے, تو کہا کہ بلا واسطہ سنی یا کسی کے واسطے سے سنی. تو بعض لوگوں کو ان کی روایتوں کے اوپر سوال کھڑا ہوا, اس لیے یہ پوچھا کیا حضرت انس نے یہ سب حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو اس پر انہوں نے زوردار جواب دیا کہ تم حدیث اتنی زیادہ سننے پر سوال کرتے ہو, تمہیں معلوم ہے حضرت انس کی حقیقت؟ انہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. حضرت انس نے پورے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, تو ظاہر ہے کہ اتنی ساری حدیثیں سنی ہیں انہوں نے. اور بچپن کا الحفظ فی الطفل کالنقش فی الحجر, بچپن کا یاد کیا ہوا تو پوری زندگی کے لیے پتھر کی لکیر بن جاتا ہے, تو انہوں نے سنا ہے یہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے, برکت کی دعا کی حضور نے ان کے لیے, عمر میں, اولاد میں, مال میں. تو تینوں دعا کیسے قبول ہوئی؟ ان کی ایک باڑی تھی کہ جس کے اندر میوے سال میں 2 مرتبہ آتے تھے. ہم سال میں 1 ہی مرتبہ آتے ہیں, حضرت انس کی باڑی میں 2 مرتبہ آتے تھے. پھل سال میں 1 مرتبہ لگتے ہیں, اب سبزیاں 2-3 بار ہوتی ہے لیکن پھل تو 1 مرتبہ آتے پورے سال میں. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی دعا ایسی لگی ایسی لگی ایسی لگی کہ سال میں 2 مرتبہ وہاں پھل آتے تھے اور وہاں ایک خوشبودار پھول تھا، وہاں ایک خوشبودار پھول تھا جس کے اندر سے مشک کی خوشبو آتی تھی، جس کے اندر سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے عمرہ 100 کے اوپر عطا فرمائی، 100 کے قریب بچے عطا فرمائے، 73 مذکر اور جو ہے 27 لڑکیاں، اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. چلو
الفصل الثالث. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه فاصمة وروى بالفرسل إلى مروان بن الحكم وجعل المروة شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شجرا من الأرض ثم تطبقه إلى 70 عقلين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه.
حضرت عروہ ابن زبیر سے یہ روایت ہے کہ سعید ابن زید بن عمر بن نفیل یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہے. حضرت عمر کی اسلام کا جو واقعہ ہے، بہن بہنوئی کو بہت مارا تھا، سورہ طہٰ والا واقعہ، اور یہ بڑے مستجاب الدعوات لوگوں میں سے تھے. کا خلافت راشدہ کے بعد کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عروہ بنت اوس نام کی ایک عورت نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا، خاصمت ہو جھگڑا کھڑا کیا، یعنی حضرت سعید کے خلاف مقدمہ دائر کیا، شکایت کی، جھگڑا کھڑا کیا. کہاں پر؟ مروان ابن حکم کی عدالت کے اندر. مروان اس وقت مدینہ کا گورنر، اور یہ عروہ وہاں فریاد لے کر کے گئی، اور فریاد لے کر کے گئی کس کی؟ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی. کیا فریاد لے کر گئی؟ ودعت، دعویٰ اس کا یہ تھا کہ عروہ کی زمین میں سے کچھ حصہ سعید نے لے لیا ہے، عروہ کی زمین میں سے کچھ حصہ سعید نے لے لیا ہے، کہ بھائی میری زمین میں سے کچھ حصہ سعید ابن زید نے لے لیا ہے. عام متن پڑوس پڑوس میں زمین ہوتی ہے تو ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے میری 4 فٹ دبا لی ہے، انہوں نے میری 2 فٹ زمین لے لی ہے، اس طرح جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس نے جو ہے مروان کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا، کس کے بارے میں؟ حضرت سعید کے بارے کے اندر. فقال سعید، اب مروان نے بلایا، معاملہ چلا عدالت کے اندر، تو سعید ابن المسیب، سعید ابن زید نے بڑا زوردار جواب دیا. کیا جواب دیا؟ مروان: انا کنت آخذ من ارضها شيئا، انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیا میں عروہ کی زمین میں سے کچھ لے لوں گا بعد اس حدیث کے جو میں نے حضور سے سنی؟ یعنی یہ عروہ میرے خلاف دعویٰ کر دیے کہ میں نے اس کی زمین میں سے کچھ لے لیا، کیا میں اس کی زمین میں سے کچھ لے لوں گا جبکہ میں نے حضور سے ایک وعید کی حدیث سن رکھی ہے؟ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعید کی حدیث سن رکھی ہے، پھر کیا میں اس کی زمین غصب کر لوں؟ یہ حضرت سعید ابن زید کا خلاصہ. تو مروان ایک دم کہنے لگا: وماذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سعید بتلاؤ، آپ نے کون سی حدیث حضور سے سن رکھی ہے جس کا آپ ابھی عدالت میں حوالہ دے رہے ہو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا من اخذ شبرا من الارض ظلما توفقه الى سبع اردینا کہ جو آدمی ایک بالش زمین ناحق کسی کی لے لے گا تو سات زمین تک اس کے گلے میں ہار پہنایا جائے گا ایک بالش اگر کسی کی زمین ناحق لے لی تو یہ ایک بالش نیچے سات زمین تک اس کے گلے میں قیامت کے دن ہار بنا کے ڈالا جائے گا اب اندازہ لگاؤ کہ ایک بالش اگر ایک میٹر آدمی کھو دے تو کتنی مٹی نکلے کا من مٹی نکلے 20 کلو دو میٹر کھولے تو 40 کلو نکلے 3 میٹر نکلے کھو دے تو 60 کلو مٹی نکلے تو سات زمین تک کھودتے چلے جاوے اور مسافت پیچھے روایت میں آپ نے پڑھ لی تو کتنے ٹنوں کے ٹن مٹی ہو جائے گی حساب نہیں لگا سکتے وہ ساری مٹی اس کے گلے میں ہار بنا کے پہنائی جائے گی اب گلے کے اندر کوئی بوجھل چیز آتی ہے نا تو آدمی کی گردن جھک پڑتی ہے آدمی کی گردن میں درد ہو جاتا ہے آدمی کی گردن ٹیڑی میڑی ہو جاتی ہے آدمی کو بے انتہا درد اور تکلیف ہونے لگتی ہے تو کہا سات زمین تک ایک بالش وہ ہار بنا کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یہ سزا ہوگی جب میں نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے تو کیا اب میں جرت کروں گا کہ کسی کی ایک بالش زمین میں میں ہڑپ کر لوں گسب کر لوں چھین لوں یہ عورت ایسے بے بنیاد الزام ڈالتی میرے اوپر یہ آپ نے عدالت میں کہا فقال له مروان تو مروان کہنے لگا لا اسألک بینتم بعد هذا آپ نے جب یہ بات سنا دی تو آپ سے میں کوئی گواہ نہیں چاہتا ہوں آپ سے میں کوئی گواہ چاہتا نہیں ہوں کیا مطلب آپ حدیث پر اتنے پکے مضبوط عمل کرنے والے صحابی رسول اشرہ مبشرہ میں سے لہذا اب مجھے اس معاملے میں گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ اور احناف نے اسی کو لیا کہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنجھٹ ختم کرنے کے لیے زمین ہی چھوڑ دی کہ اس کو کہو نا کہ تو لے لے یہ جھنجھٹ ساری چھوڑو مدعی نے مدعا علیہ نے گواہ نے انکار نے قسم نے سب چھوڑ کے زمین تو لے لے زمین ہی سیرے سے آپ نے چھوڑ دی اس لیے معاملہ ہی ختم ہو گیا اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کی توجیہ کرتے کہ حضرت سعید کے پاس گواہ نہیں تھے اس لیے مروان نے یوں کہا کہ بینے کی ضرورت نہیں ہے قسم کافی ہے جو آپ نے حدیث جس انداز میں سنائی وہ ایک انداز کی قسم ہے گویا کہ امام شافعی کا مسئلہ کیا کہ البینۃ علی المدعی لیکن مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو قسم پھر لوٹانے کی احناف کہتے ہیں کہ مدعی پر قسم لوٹائی نہیں جائے گی تو فقال سعید اب حضرت سعید نے احتیاطاً بددعا کی چونکہ ان کے خلاف جو ہے اس نے خاموکا کا فتنہ کھڑا کیا اس لیے تو حضرت سعید بددعا کر رہے ہیں اللہم ان کانت کاذبتن اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے فامی بصرہا تو اس کی نگاہوں کو آپ اندھا کر دیجئے اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو آپ اس کی نگاہوں کو اندھا کر دیجئے دیکھو کتنی احتیاط سے بددعا کی ان کے ساتھ اگر جھوٹی حالانکہ حقیقت میں جھوٹی تھی لیکن آپ نے بددعا میں ان اگر جھوٹی ہے تو اس کی نگاہوں کو آپ اندھا کر دیجئے وقتلھا فی ارضھا اور اس کو اس کی زمین میں ہی تو قتل کر دے یعنی اس کی مال اس کی جو زمین جس کا وہ دعویٰ کر رہے نا اس میں جو مرے راوی کہتے ہیں کہ دونوں بددعا لگ گئی مرنے سے پہلے ایک تو وہ اندھی ہو گئی اور جو ہے ایک دن وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی ایک کھڈے میں گری نے مر کے ختم ہو گئی بددعا لگ گئی اس کو یوں چلو
یہ
بعض حضرات کہتے ہیں کہ الگ سے قبر بنانے کی ضرورت نہیں پڑی, وہی اس کی زمین کا کھڈا ہی اس کے لیے قبر ہو گیا. جی مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے, حضرت محمد ابن زید ابن عبداللہ بن عمر سے اسی کے قریب مفہوم کی روایت ہے کہ اس عورت کو دیکھا کہ وہ اندھی ہو گئی تھی اور دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کے وہ چلتی تھی, اور یہ لوگوں کو یوں کہتی تھی کہ مجھے تو سعید کی بد دعا لگی, سعید کی بد دعا لگی, ایسا لوگوں کو بھی وہ کہتی تھی. اور ایک دن وہ کنویں میں علی بیرن فی الدار گھر کے پلاٹ کے کنویں پر سے گزری, جس پلاٹ اور زمین کے بارے میں اس کو جھگڑا تھا, یعنی حضرت سعید کے خلاف جھگڑا کھڑا کیا تھا, اسی پلاٹ اور زمین کے کنویں کے قریب سے وہ گزری, فوقات فی اندر گیری, اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا. یہ بد دعا کی سزا ہے, چلو اللہ والوں کو تکلیف دینے کی سزا ہے. جی
فبينما عمر رضي الله عنه يخطب فجعل يسح يساري الجبل فقدنا رسول من الجيش فقال يا امير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا فاذا بسح يسح يساري الجبل فاسندنا ظهورنا الى الجبل فهزمه الله تعالى وهو بيقين رحمه الله في دلائل النبوه.